من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
تفسير ما شاء الله تلاوت ابھی سنی اور بڑی بہترین اور پیاری تلاوت تھی اور واقعی اللہ کرے کہ قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم سب کے دل جو ہیں وہ نرم ہوں. آیت نمبر 75 سورۃ توبہ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا, اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو کچھ دیا, لَنَصَّدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم ضرور بضرور خیرات کریں گے اور ضرور بضرور صالح بن کر رہیں گے. اب یہاں پر جو ہے خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ غریب تھے, ان کے ہاتھ تنگ تھے, اور پھر اسلام کی بدولت وہ امیر ہوئے. اور جب وہ غریب تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن بدل دیے, اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا, تو پھر ہم ضرور خیرات بھی کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے, اور یہودی مالدار قوم اور سود کھانے والی, تجارت بھی ان کے ہاتھ میں تھی, شراب کا کاروبار بھی وہ کرتے تھے، جنگ کے جو آلات ہیں وہ بھی وہ بناتے تھے، اور اس معاشی برتری کے ساتھ ساتھ وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک طرف مسلمانوں کو سیاسی برتری حاصل ہوئی، کیوں؟ اب مدینہ اسلامک سٹیٹ بن گئی اور آپ اس کے جو ہے وہ پہلے سربراہ بنے. اور جب سیاسی برتری جو تھی وہ یہودیوں کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے جو مواخات کروائی، بھائی چارے کی فضا اور آپ کا وجود، آپ کی دعائیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی معیشت بہتر ہوتی چلی گئی. پھر اموال غنیمت کا آنا، تو اب جو کچھ بھی ملتا تھا اس میں کیا تھا، منافق بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تھے. تو جو اسودگی مسلمانوں کو ہوئی تو فائدہ کیا تھا، منافقین کو بھی ساتھ ساتھ فائدہ ہو رہا تھا. اب ان منافقین کی اکثریت ایسی تھی کہ وہ نہ تو جان کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہتے تھے اور نہ ہی مال کو. اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب غریب تھے تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا مال دے کہ ہم جو ہے جب غنی ہو جائیں تو پھر اتنا اور اتنا اور اتنا ہم تیرے راستے میں جو ہے نا اس کی خیرات کریں، فلاں فلاں نیک کام کریں گے، فلاں شکر گزاری کریں گے، ہے نا. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ ان کو اپنے فضل سے عطا کرتا، بخلوا بہ، تو بخل پر اتر آتے. وتولوا وهم موردون، اور پھر وہ اپنے ان وعدوں سے ایسے پھرے، وهم موردون، جب اب تک وہ اعراض کیے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کی جو بدعملی تھی، ان کی جو بدعہدی تھی کہ کہا کچھ اور کیا کچھ. اور اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، تمام مسلمان اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو انسان کی بڑی عجیب کمزوری ہے کہ جب کوئی چیز پاس نہیں ہوتی، جب چیز حاصل نہیں ہوتی، اس وقت انسان تمنا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. جب وہ چیز مل جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے. آپ دیکھیں اولاد نہیں ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دینا پھر میں اس کو حافظ بنا دوں، تو مجھے اولاد دینا پھر میں اس کو تیرے راہ پہ لگا دوں، پھر میں اتنا صدقہ اور خیرات کروں، فلاں جگہ کی جاب مل جائے نا پھر ہم اتنا تیرے راستے میں دیا کریں گے، میرا فلاں جو تجارت کا مال رکا ہوا ہے وہ بک جائے نا پر اتنا تو میں نے پھر ڈونیشن میں دے ہی دینا ہے، فلاں پلاٹ میں دے دوں گی، فلاں میں فیکٹری میں سے جو آئے گا کاروبار اتنا، فلاں نے میرا نا کرایہ اتنے دنوں سے 2 سال سے فلاں نے کرایہ نہیں دیا ہوا، وہ کرایہ دے دینا بس میں اللہ کے راستے میں دے دوں گی، فلاں کی مدد کر دوں گی، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ دل ہی دل میں انسان جو ہے بہت سی باتیں کرتا ہے کہ اگر ہماری تو ابھی کچھ بھی جاب نہیں ہے، اگر اتنی جاب ہو جائے نا میرے میاں کی اور فلاں فلاں جگہ سے بھی آنے لگے تو اتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جاب بھی اچھی ہو گئی، گاڑی بھی مل گئی، بچوں کی بھی لگ گئی، خوب پیسے آنے لگے، بھول گئے کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا. اور جب یاد بھی ہے تو بھی انسان کہے نہیں ابھی تو فلاں ضرورت ہے، ابھی تو فلاں مشکل ہے، چاہتے تو ہیں لیکن پھر کرتے نہیں ہیں. کہ پہلے جو ہے منتیں مان، اس میں آتا ہے منتیں ماننا، یہ بھی آتا ہے کہ منتیں مانتا ہے انسان نا کہ اتنا ہو جائے تو میں اتنا کروں گی، اتنا میں دے دوں گی، اور جب وہ کام ہو جائے تو پھر جو ہے نا پسو پیش کرنا، بہانے بنانا، عذر تراشنا کہ نہیں تو اتنی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کہہ دیا تھا، منہ سے نکل گئی تھی یہ بات، ہے نا. اور ابھی تو بڑا مشکل ہے، کہاں میں، میرا تو اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا. اب کیونکہ جب پیسے بڑھتے ہیں ساتھ ہی اپنے سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، تو گو کہ اس وقت انسان یہ تمنائیں کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، منتیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اتنے نیکی کے کام کروں گی کہ عدل کی، نیکی کی ایک نظیر قائم کر دوں گی، دنیا دیکھے گی کہ کیسے میں دیتی ہوں نا، میں کیسے مدد کرتی ہوں غریبوں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سارے نہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ، کہ جن لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو پھر ہم کیا کریں گے، لَنَصَّدَّقَنَّا، کہ ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بضرور جو ہے وہ صالح بن کر رہیں گے. تو وعدے کیے اور تمناؤں کا اظہار کیا، اور جب وہ وعدے پورے ہوئے تو اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھ لیا، حق سمجھ لیا، کہا کہ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ نکلا ہے، اور اس کے مالک بن گئے. اور اب کیا ہوا کہ شیطان جو ہے اس دولت کو، ان نعمتوں کو، اس فضل کو جو ہے وہ اپنے راستے میں استعمال کرتا ہے. پھر بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو وعدے کرتے ہیں اور ان کو پورا کرتا ہے، وہ پورے کریں. اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو وعدے کرتے ہیں ان کو اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا، صرف اللہ کو پتا اور اس بندے کو پتا ہوتا جو اس نے وعدہ کیا ہے. کبھی دل میں وعدے ہوتے ہیں، کبھی زبان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی علل اعلان ہوتے ہیں اور منتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے ہمیں ویسے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو منافقین کی طرف سے وہ وعدے کرتے تھے، لیکن اس میں یعنی ہو سکتا ہے سارے ہی واقعات مراد ہوں، یا یہ ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، یہ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، تبرانی، بیہقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں. یہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ پھر آیا، پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہچانوں گا، یعنی اس کا حق ادا کروں گا. آپ کا انکار اور اس کا اصرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ملتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا مال جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس مال سے بہتر ہے جس میں انسان میں شکری پیدا ہو جائے. لیکن جب اس نے اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کریں تو کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے. اب اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی، بے پناہ اضافہ، یہاں تک کہ مدینہ میں جو اس کا گھر تھا نا وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی. اتنی بکریاں تھیں کہ اب وہ مدینہ کے گھر میں سما نہیں سکتی تھی، وہ باہر چلا گیا مدینہ سے باہر. تو اب کیا ہوا کہ ظہر اور عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، ہے نا. کیوں؟ مدینہ سے باہر جب چلا گیا تو مسجد نبوی دور ہو گئی نا، مسجد دور ہو گئی، مال بڑھتا گیا اور باہر سے آنا، باقی نماز میں جو ہے وہ جنگل میں جہاں اس کا مال ہوتا تھا وہاں ادا کرتا تھا. پھر انہی بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اب یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، اور اب شہر مدینہ سے اور دور جا کر جگہ لی. جس نے بڑا کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ آبادی جو ہوتی ہے اسے دور نکلتا چلا جاتا ہے نا، کہ بڑا اسکول کھولنا ہے، بڑی فیکٹری، بڑا کام کرنا ہے، تو دور ہوتا جاتا ہے، تو دور ہو گئے. اب کیا ہوا کہ وہ دو نمازوں سے بھی محرومی، اب صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ میں آتے اور پنجگانہ نمازیں نہیں ادا کرتے. پھر مال کی فراوانی اور بڑی تو یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی، اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا. اب جمعہ، جماعت، مسجد سب سے محروم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا، کیونکہ مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب اس کو گنجائش نہیں رہی، اس لیے کسی دوسری جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تین مرتبہ فرمایا، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ، یا ویحا ثعلبہ. کیا مطلب؟ افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تباہ ہو گیا ثعلبہ، تباہ ہو گیا ثعلبہ، تباہ ہو گیا ثعلبہ. اتفاق سے اسی زمانے میں آیات صدقات، یعنی آیت صدقات نازل ہو گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھ کر دو لوگوں کو عامل صدقہ، یعنی صدقہ وصول کرنے والا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، ان کو ان کی حیثیت سے مسلمانوں کے جو مویشی تھے نا ان کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا. دو لوگوں کو بھیجا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جہاں بھی لوگوں کے پاس جانور ہیں نا ان سے صدقہ لے، جانوروں میں سے بھی صدقہ. اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی جانا اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس بھی جانے کا حکم دیا. یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے. اور پھر کہا، اچھا اب تو آپ جائیں، جب واپس آئیں تو یہاں آئیں. اب وہ دونوں چلے گئے، ابھی آپ اوروں سے لوگوں سے جا کر لیں نا. اور دوسرے شخص سلیمی کے پاس بھی یہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب حضرت سلیمی نے سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریاں ان میں جو سب سے بہتر جانور تھے نصاب صدقہ کے مطابق یعنی زکوٰۃ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصدان رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. خود یعنی سارے جانوروں میں سے جو بہترین جانور تھے نا صدقے کے لیے زکوٰۃ کے لیے وہ اکٹھے کیے اور لے کر رسول اللہ کے ان دو ساتھیوں کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں. زکوٰۃ کے لیے یا صدقات کے لیے کیا ہے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ جو لینے والا ہے وہ ان سے بہترین لے درمیانے درجے کا. کہا اس لیے ہم تو یہ نہیں لے سکتے. سلیمی رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں, یہی جانور آپ قبول کر لیجئے. تو یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر صحابہ کے پاس پہنچے. تو اس نے کہا لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھاؤ. اب پھر کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ وہ جو حکم نامہ ہے. پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے. اچھا اب تو آپ جائیے, میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا. اس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو عامل تھے ان کو واپس بھیج دیا. جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا, یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ یا ویح ثعلبہ, کہ تباہ ہو گیا ثعلبہ. یہ جملہ تین دفعہ فرمایا. پھر سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی. اس واقعے پر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ہاں کہ جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. یعنی جو بھی حقوق ہیں رشتہ داروں کے, غریبوں کے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بتائی ہیں مال کے سلسلے میں تو اس کو ادا کرتے ہیں. اور جب مال مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ادا کرنے کی بجائے بخل کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین دفعہ حضرت ثعلبہ کے لیے جو ہے وہ یا ویحا یا ویحا کہا نا, تو اس محفل میں حضرت ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے وہاں فوراً سوار گھوڑے پر جو بھی ان کی جانور تھا اس پر سوار ہوئے اور جا کر کہا کہ اے ثعلبہ تیرے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ فرمایا, اور اس کو جیسے ملامت کی سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کیا اور بتایا کہ تمہارے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے. یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا, مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور رسول اللہ سے آ کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے. یہ سن کر ثعلبہ پھر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا مٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے, میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی, اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا. ثعلبہ ناکام ہو کر واپس گیا اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. اب ثعلبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ جس صدقے کو قبول کرنے سے رسول اللہ نے انکار کر دیا وہ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, وہ امیر بن گئے اور وہی درخواست کی اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, وہ خلیفہ بنے. پھر ان سے آ کر درخواست کی کہ میرا مال قبول کرے, انہوں نے بھی انکار کر دیا. حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے پھر اس کا انتقال ہو گیا. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ثعلبہ جو ہے ایک طرح سے مال لے کر آیا تو اس کا مطلب ہے وہ تائب ہو گیا تھا. جب وہ تائب ہو کر حاضر ہوا تھا تو پھر اس کی جو ہے مال کو قبول کیوں نہ کیا گیا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا تھا کہ اب بھی اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا, کہ اس کے دل میں نفاق موجود ہے. وقتی طور پر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, سب کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں نا, اس لیے قبول نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دے دیا اور اس لیے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا, اور بعد کے جتنے خلیفہ تھے انہوں نے بھی ان کا صدقہ قبول نہیں کیا. تو زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. اور اگر جو ہے وہ کسی کے دل میں نفاق ہے تو پھر اس کی زکات کیا؟ لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ وہ منافق ہے. آج کے دور میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے اور اس کی زکات یا اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہی یعنی بند ہو گئی ہے, اب نبی بھی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ بھی وعدہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. جو بھی صدقہ خیرات, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو, ہے نا, کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کوئی نیت کوئی منت مانی ہو تو ان کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. اور عملی زندگی میں ہمیں جو ہے وہ جو دوسرا شخص جو سلیمی ہے نا, اس کی طرح ہمیں بننا چاہیے, ہے نا, کہ جو بہترین چھانٹ کر خود لے کر آیا. تو صدقہ ہو یا خیرات ہو یا زکات ہو, ایسے تو زکات کے لیے بھی صدقے کا لفظ آپ نے پڑھا نا, تو جو بھی مال جو ہے وہ ہم دیں اللہ کی راہ میں دیں اور خوشی خوشی دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ دینے والوں کا حال یہ ہے, فلما آتاہم من فضلہ, کہ جب اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے, بخلوا بہ, تو بخل کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا اور ان کے دل تنگ ہو گئے, ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے, بخیل بن جاتے ہیں. دوسری بات کیا ہے, وتولوا, تو پھر جاتے ہیں. کس سے پھرتے ہیں؟ اپنے وعدوں سے, اپنی منتوں سے, اپنے عہدوں سے, اپنی وہ باتیں جو انہوں نے چپکے چپکے کی تھی اب وہ کرتے نہیں. اور تیسری ان کی حالت کیا ہے, وہم موردون, اب تک پھرے ہوئے ہیں. تو یہ جو بخل, تولو اور اعراض, یہ تین ہیں یہاں پہ ورب جو استعمال کیے گئے ہیں فیل, جو کیفیت بتاتے ہیں کہ جو منافق ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ نشکری کرتے ہیں, اعتراف نعمت کی بجائے نمک حرامی کرتے ہیں, اور ان کے اندر عہد کو پورا کرنے کی صفت جو ہے اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا, منافق مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا, کہ اللہ نے بھی جو ہے بٹھا دیا ان کے دلوں میں, کیا بٹھا دیا؟ نفاق کو بٹھا دیا. کیوں بٹھایا؟ ان کی بد عملی, بد عہدی, یہ جو پیچھے گزری ہے نا, وعدہ کیا اس کے خلاف کیا, مال اللہ نے دیا تو بخل کیا, اور عمل یہ تھا کہ تولو, اور حال یہ تھا کہ موریتون. تو یہ جو قیدیں ہیں نا فیل کی, یہ کیفیت کو بتاتی ہیں کہ کس درجہ کے وہ لوگ جو ہیں وہ نشکرے ہیں. تو ان کے اس عمل کی بدولت, کیونکہ بعض اعمال بد کی نحوست جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو پھر نیکی کی توفیق ہی نہیں رہتی, توبہ کی توفیق بھی اسے چھین لی جاتی ہے. اللہ پھر دل میں نفاق بٹھا دیتا ہے, اندر سرایت کر جاتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, کہ ان کے جو ہے وہ دلوں میں اللہ نے نفاق بٹھا دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اور جو ہے وہ کس دن تک ان کے پاس نفاق ہے؟ اللہ کے حضور پیشی کے دن تک. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک جب وہ اسے ملاقات کریں گے. اللہ نے کیوں ایسا کیا, اتنی سخت سزا ان کو دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ, کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے جو ہے وہ کی, کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس سے ہٹ کر کیا. تو کیا ہے؟ اللہ سے عہد شکنی کی, ایک گناہ. دوسرا کیا ہے؟ وبما کانوا یکذبون, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ساری برائیاں ساتھ جمع ہو گئیں, بخیل بھی ہیں, دھوکہ باز بھی ہیں, بد عہد بھی ہیں, اور جھوٹے بھی ہیں. تو ایسے ان کے عمل ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنی سخت سزا جو ہے وہ دی ہے. تو نفاق کی جڑ, آپ سوچئے کہ ایسا نفاق جو جڑوں کے ساتھ دلوں میں بٹھا دیا جائے, تو جڑیں اللہ نے جما دی ان کے دلوں میں, اور یہ وجہ تھی کہ ان کے ان عملوں کی، یہ سارے جو ان کی بدعملی تھی نا اس کی وجہ سے نفاق ان کے دلوں کے اندر گھسا دیا، اتفاق سے نہیں ان کے اندر نفاق آیا، بلکہ کیا ہے کہ نقد عہد، طویل جھوٹ اور فریب، یہ ایسی بد اخلاقی ان کے کردار کے اندر تھی جس کی وجہ سے نفاق پھر پیدا ہوا نتیجے میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ نفاق اب ان کا جیتے جی پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک یہ مر نہ جائیں، تو کہاں توبہ اور کہاں پھر اصلاح کی توفیق. تو کب یہ دلوں سے نفاق ہٹے گا؟ جب جو ہے وہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، ہے نا، جب قیامت آ جائے گی. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدعملیاں انسان کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق کو بٹھا دیتی ہیں، فوراً ان کو سزا ملتی ہے. پھر پوچھا الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ عملوں کو بھی، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. پڑھی چکی ہے آپ نا کہ نون جیم واو سرگوشی کرنے کا روٹ ورڈ ہے، اور سرگوشی کرنا کیا ہے؟ کانا پھوسی کرنا، ہے نا، اور یہ اچھے کام کے لیے بھی کی جاتی ہے اور برے کام کے لیے بھی کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ چھپ چھپ کر برائی کی پلاننگ کرتے ہیں اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو منافقین کی ساری باتیں پتا ہے. تو علم یعلم ان اللہ یعلم، تو یہ انداز جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ کلام استجاب بھی ہے اور اس کے ساتھ حسرت کے اظہار کے لیے بھی ہے کہ اتنی طویل جو ہے وہ تعلیم و تربیت، ایسی مسلسل تطہیر اور تزکیہ، اور اس کے بعد یہ اتنے غبی ہیں، اتنے ٹھوس ہیں، اتنی سی موٹی بات بھی نہ سمجھ سکے. کہ منافق در پردہ کرتا ہے نا کام، ظاہراً وہ اپنا سب کچھ ٹھیک رکھتا ہے، ظاہری طور پر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو برا نہ کہے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ جدھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو، جدھر کی جہاں سے اس کو فائدے ملتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. وقتی مصلحت کوش لوگ جو ہوتے ہیں، ہے نا، کنارے کنارے زندگی بسر کرنے والے، کبھی سمندر کے اندر جمپ کر کے سمندر کی جو لہریں ہیں ان کی طغیانیوں کا مقابلہ نہیں کرتے، سائڈ پر رہتے ہیں کہ فائدے میں رہے نا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ منافقین کی نکتہ چینیاں، ان کے بہانے، ان کے عذر، ان کی سرگوشیاں، ان سے پردہ اٹھایا ہے. وہ کیوں سرگوشیاں کرتے تھے؟ منافق جو مومن اور مخلص لوگ تھے نا، ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کے حوصلوں کو توڑتے تھے، چاہتے تھے کہ مومن اور جو مسلمان ہیں وہ محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین اسلام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بھول گئے کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے، وہ کیوں نہ جانے. علام الغیوب وان اللہ علام الغیوب، کہ غیب کی تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اس چیز جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ سارے عملوں کو جانتا ہے، جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جو ظاہری ہوتے ہیں، سب کو. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، تو یہ جو منافق ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو کنجوس ہیں اور دولت مند ہیں، اللہ نے ان کو خوب نواز دیا ہے، کرتے کیا ہیں؟ اللہ دینا سے مراد کون لوگ ہیں؟ منافق، باتیں کرنے والے، ہے نا. یلمزون المتوعین من المؤمنین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مومنین میں سے جو متوع لوگ ہیں نا، اتنا ہی کافی تھا کہ مومنین، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ مومنین کی جو کیفیت ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ صرف وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ تو متوع ہیں. متوع اپنی خوشی اور حوصلہ مندی کے ساتھ وہ نفلی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ زینہ جو منافق ہے نا, اس کے اوپر آپ لکھ لیں منافق, نکتہ چینیاں کرنے والے, سرگوشیاں کرنے والے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یلمزونا, یہ عیب جوئی کرتے ہیں, یہ مذمت کرتے ہیں, یہ حجب کرتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں, ہے نا, اور باتیں بھی ان لوگوں پر کرتے ہیں جو مومن ہیں اور مخلص ہیں, بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے. اور وہ جو بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ جو نہیں کچھ بھی پاتے مگر محنت مزدوری, کہ راہ خدا میں دینے کے لیے یہ جو مومن ہیں اور متوع ہیں, ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی بھی تھی, فصلیں پکی بھی نہیں تھی, دور کا سفر تھا اور مقابلہ بھی رومیوں سے, اسلحے اور سواریوں کی قلت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کی اپیل کی تو اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا, بلکہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اونٹ اور ان پر بھی سامان لدا ہوا تھا وہ لا کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عورتیں بھی سب نے اپنی بساط بھر فنڈ میں جو ہے وہ حصہ ڈالا. اب جو جب امیر لوگ لے کر آئے تو اس وقت کہنے لگے منافق کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے, جیسے ایک صحابی تھے ابو عقیل, رات بھر مزدوری کی, کچھ نہیں تھا, جس کی اجرت ایک سا کھجور تھی, چند کھجوریں, ان میں سے آدھا جو تھا وہ اپنے گھر لے گئے اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آدھی کھجوروں سے بھی, مٹھی بھر کھجوروں سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دی. یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر و قیمت نہیں تھی, بلکہ کیا تھا, اس نیت, شوق, رغبت کی قیمت تھی جو انہوں نے, آپ سوچیں رات بھر مزدوری کی, اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹا, تھوڑا سا گھر اور باقی جو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. تو اس پر جو ہے وہ آوازیں کسنے لگے منافق, کہنے لگے کہ یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے جائیں. کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو ریاکاری کا الزام, کوئی تھوڑی پیش کرتا تو پھر کہتے کہ لو جی یہ اس سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں. تو اس طرح وہ کیا کرتے, باتیں کرتے, مسلمانوں پر کو جو ہے مسلمانوں پر جو ہے وہ لان تان کرتے, کسی حال میں جیسے کسی کو جو ہے وہ جینے نہ دینا. اور جیسے کسی کو کہہ رہا نا کہ جو ہے یہ جو خیرات کر رہے ہیں, جیسے آج کے دور میں کوئی کہے کہ یہ جو خیرات کریں یہ تو حاتم کا نام دنیا سے مٹا کر رکھ دیں گے, ہے نا, بعض لوگ ایسے کہتے ہیں نا, حاتم کا نام ہی مٹا کر رکھ دیں گے, حاتم تائی جو ہے نا اس کو یہ اب شرمندہ کرنے چلے ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ فیسخرون منہم, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہے نا. تو کن کا مذاق اڑاتے ہیں, مسلمان, مومن, متوع, جو امیر تھے جو غریب تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اڑانے والے کون تھے؟ منافق. فیسخرون کس کے لیے آیا ہے؟ منافقوں کے لیے. منہم سے مراد کون ہے؟ مسلمانوں میں سے جو لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخیر اللہ منہم, اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا, اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, کہ منافق اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں وہاں بھی فرمایا تھا کہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا جو ہے نا وہ مذاق اڑاتا ہے. اللہ کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ اللہ ان کی رسی کو دراز کرتا چلا جاتا ہے کہ خوب کھیل کود لیں, خوب مذاق کر لیں, پھر وہاں سے پکڑے جائیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. تو یہی کہا کہ اللہ ان کا جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے, اور یہ بہت سخت بات ہے کہ اللہ کا مذاق اڑانا. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ جب کسی کو پکڑے گا تو پھر جو ہے وہ بہت سخت پکڑے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا آپ ان کے لیے معافی کی درخواست نہ کریں. استغفر لہم, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, او یا لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے. ان تستغفر لہم سبعین مرہ, اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں, یعنی 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے, فلن یغفر اللہ لہم, تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگ جو ہیں ان کو راہ نجات نہیں دکھاتا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ان منافقین کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا نہیں کریں. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے, اور غزوہ تبوک سے واپسی کے تھوڑی ہی مدت بعد عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا. اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے, ٹھیک ہے, اور اپنے باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف تھے. جب غزوہ بنی مستلق کے واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ مدینہ جا کر عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال کرے گا, باہر کر دے گا, تو یہ اپنے باپ کے راستے میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, جس کا مطلب یہ تھا کہ میری نظروں میں چونکہ تم ذلیل ہو لہٰذا اب تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کس نے کیا؟ عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے نے, جس کا نام عبداللہ تھا. کہا کہ تم نے یہ کہا ہے نا کہ ذلیل مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا, تو تم ذلیل ہو, اب تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی نے معافی مانگی, تب عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا. مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا, اور طبیعت میں رحم ہمدردی اور پدرانہ شفقت کے جو جذبات ابھر آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنا کرتا دے دے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں دفن کروں, تاکہ اس طرح میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مفسرین کہتے ہیں, 3 وجوہات کی بنا پر کرتا دے دیا. اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی طبیعت میں عفو درگزر, نرمی, کریم النفسی یہ بہت زیادہ تھی, کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نا, اس لیے. دوسری یہ تھی اسارہ بدر. کیا مطلب ہے اس کا؟ بدر کے قیدی, اسیر کی جمع اسارہ ہے, تو بدر کے جو قیدی تھے ان کا جب فیصلہ ہوا تھا نا, فیصلے کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے نا, ان کے پاس لباس نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, اور ان کا قد بڑا لمبا تھا, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیض مانگی تھی کہ میں ان کو ہم پہنائیں, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وہ قد کے مطابق تھی, وہ بھی بڑے اونچے لمبے تھے جیسے عبداللہ بن ابی, تو اس نے وہ دے دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ دے دے, اس لیے آپ نے وہ قمیض دے دی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا بڑا مخلص صحابی تھا, اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب بیٹا آپ کے پاس قمیض لینے آیا ہے تو آپ اگر انکار کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے, اس کا دل شکستہ ہو, تو آپ نے اس لیے جو ہے وہ دے دی نا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے یہ درخواست بھی کی حضرت عبداللہ نے کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست پر منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ گئے نیز اس کے منہ پر اپنا لعاب دہن بھی لگایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا. پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا. یا رسول اللہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھانے سے منع کیا ہے. کیوں؟ یہ آیت آپ پڑھ رہی ہیں نا, آیت نمبر 80 سورۃ توبہ, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ نا. تو ابھی جو ہے یہ آیتیں تو نازل ہوئی بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ان پر نماز پڑھانے سے منع کیا ہے تو پھر جو ہے آپ کیسے ان پر نماز پڑھائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو, اور اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرو تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا. اب میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں آپ کو یاد دلائیں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, بتانے لگے کہ اس نے تو یہ بھی کہا تھا, پھر اس نے یہ بھی کہا تھا, پھر اس نے یہ بھی کہا تھا, باتیں یاد دلاتے گئے. اس کے باوجود آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ منافقوں میں جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو. اگلی آیت 84 آپ پڑھیں گے, پھر وہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں قبر پر یہ آیت 84 میں, اور نہ ہی ان کی جو ہے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا, بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے نماز جنازہ کے لیے, پڑھی نہیں تھی کہ پھر آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے نہیں پڑھا, لیکن جیسے اب بخاری کی روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پڑھی. تو بہرحال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں پڑھی, وہ کہتے ہیں کہ وہ دفن کر دیا گیا تھا لیکن آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی, ہے نا. تو اس طرح کی بات جو ہے پتہ چلتی ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو 77 مرہ کا عدد جو ہے یہ مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ 70 دفعہ کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا, 70 سے زیادہ دفعہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. تو کیا ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کو کاؤنٹنگ کے معنی میں لیا تھا, لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تکثیر کے لیے, کثرت کے لیے ہے. جیسے کسی بات کو, جیسے ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ 100 دفعہ تمہیں یہ بات کہی ہے, تو کئی دفعہ تمہیں یہ بات کی ہے, تم بات کیوں نہیں سنتی, ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ یا تکثیر. تو یہاں یہ اس کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فلن یغفر اللہ لہم, کہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. کیوں؟ اب کس وجہ سے اللہ رسول مغفرت کی دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تو یہ کافرانہ روش جو ہے, یہ جو انکار کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کافروں کی پھر بات نہیں ہو رہی, مسلمانوں میں سے اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو ڈبل فیس ہیں, جو جن کے کال اور فیل میں جو ہے وہ تضاد ہے. تو اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دکھایا کرتا.